قد افلح المؤمنون، یقینا کامیاب مسلمان. کون سا مسلمان؟ نام کا مسلمان نہیں، کام کا مسلمان، اوصاف کا مسلمان. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جس طرح بقرہ کے شروع میں یؤمنون بالغیب کے بعد کیا ویقیمون الصلاۃ، تو یہاں فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز خشوع و خضوع سے پڑھ رہے ہیں. خشوع تین چیزوں سے پیدا ہوگی، اول اتباع سنت، اتباع سنت میں تمام باتیں آئے گی کہ لباس صحیح ہو، جگہ ٹھیک ہو، مرد کے لیے شلوار کے پانچ ٹخنوں سے اوپر ہو، پیروں کے درمیان فاصلہ کم ہو، ایڑیاں اور پنجے سیدھ میں ہو، خاتون کا پیروں کے درمیان کم سے کم فاصلہ ہو، بالکل قبلہ رخ ہو، اور نیت باندھتے وقت تنشر الاصابع، انگلیاں نہ بالکل کھولے، یہ حالت رکوع کی ہے، گھٹنے پکڑنے کی، جس کو تفریج کہتے ہیں، اور نہ بالکل بند ہوگی، یہ حالت سجدے کی ہے، ضم، یہ سجدہ نہیں ہے، یہ نماز شروع ہو رہی ہے. تنشر الاصابع، اے تترک علی حالها وتکون بینہن بعض التفاوت، تترک علی حالها، خاتون انگلیاں ملا سکتی ہے، اور اسی طرح تترک علی حالها، مرد ہاتھ اتنے اٹھائے کہ انگوٹھوں سے کان کے نرمے مس کر لے، الا شحمت الاذنین، اور خاتون ہاتھ اتنے اٹھائے کہ ہاتھوں کے پنجے یہ کندھوں کے سیدھ میں آئے، اس سے زیادہ نہیں. اور مرد اور خاتون کو، مرد اور عورت کا فرق یقینی ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق نہیں، ان کو چاہیے کہ ان کی عورتیں پگڑیاں باندھ دیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوپٹہ نہیں اوڑا، بلکہ آپ زندگی بھر پگڑی اوڑھتے تھے. اور ان کو چاہیے کہ ان کی عورتیں شلوار کے پانچے اوپر کر لیں، جبکہ خاتون پر اجماع ہے محدثین و فقہا کی کہ اگر ان کے ٹخنے کھلے ہوئے ہو تو ان کی نماز مکروہ یا فاسد ہوگی. قولان مشہوران لأہل الحدیث والفقہ. اہل الحدیث سے مراد یہ زمانے کے لوگ نہیں ہیں جو فقہ اور مجتہد کو نہیں مانتے، تدریب جلد ثانی میں ہے. اہل الحدیث، ائمۃ الحدیث، یحیٰ بن سعید القطان و احمد بن حنبل و علی بن المدینی، اسی طرح ترمذی کے اندر بھی یہ عبارت مل گئی. ارے امام ترمذی نے بھی عند اہل الحدیث کہہ کے پھر ائمہ کا نام لیا، کہ اہل حدیث اس کو نہیں کہتے جو ہاتھ اوپر باندھے اور سر ننگا کرے اور ٹانگے کرین کی طرح رکھے، کسی کام کرنے والے کرین کی شکل بنا لے. یہ تو حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے وجوہ سے خوف و خطر ہے کہ یہ منکرین حدیث. نماز میں خشوع و خضوع اتباع سنت سے آئے گی. فقہا کہتے نیت باندھتے وقت بالکل سر قبلے کے سیدھ میں کرے، لا یتأطأ راسہ، لأن تأطأ الراس عند التکبیرۃ الاولی بدعۃ فتاوی شام، سر جھکائے نہیں، سر سیدھ میں رکھے، سر جھکانے کا وقت رکوع ہے اور سجدہ ہے. ہاتھ باندھے اللہ اکبر کے بعد، ایسا کہ چنگلی اور انگوٹھا بائیں ہاتھ کے کلائی پر آئے اور تین انگلیاں اوپر آئے اور الٹے ہاتھ کا جو انگلیاں ہیں یہ دائیں ہاتھ کے نیچے آئے اور ہاتھ اسی طرح باندھ کے رکھے، یہ تحت سرعی ہو جائے گا، سنت مقام پر خود ہاتھ پہنچ جائے گا. اور اسی طرح رکوع، قومہ، سجود قاعدہ کے اندر بھی پورا پورا خیال رکھے. خاتون اس طرح نہیں کرے گی، وہ صرف دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھے گی، ہتیلی ہتیلی پر رکھ لے گی اور اس کے انگلیوں کے سرے کلائی تک آ جائے گی، یہاں تک بس. یہ اس کو نہ پکڑنا ہے ہاتھ نہ باندھنا ہے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ لے گی اور وہ جسم کو اپنے ساتھ ملا لے گی، سکڑ کے کھڑی ہوگی. لِأَنَّهُ أَسْتَرُ لَهَا هِدَايَةً، اس میں خاتون کا پردہ زیادہ ہے. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، نماز میں بلا وجہ حرکت نہ کی جائے، نماز میں بلا وجہ جسم نہ کرچا جائے، نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھا جائے، نظریں جمائی جائے، خاموش رکھی جائے. الگ تحقیق آنکھیں بند کرنا خلاف سنت ہے، آنکھیں کھلی رہیں اور سکون سے رہیں. یہ سمجھنا کہ آنکھیں بند کرنے سے خشوع آتی ہے، فقہا نے رد کر دیا، خلاف سنت میں تقویٰ نہیں ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فی صلاتهم جمع کا صیغہ ہے، نماز ایک نہیں پنج وقت ہے اور نماز پانچ طرح ہے، فرض ایک، واجب دو، سنت مؤکدہ تین، سنت غیر مؤکدہ چار، مطلق نوافل پانچ. نماز میں پانچوں ارکان کی پابندی ضروری ہے، تکبیر تحریم ہے ایک، قیام قرات دو، رکوع تین، سجدہ چار، قاعدہ پانچ. فتاوی عالمگیری جلد اول تکبیر تحریمہ کے آس پاس لکھا ہے کہ نمازی نماز میں پیر کھولے نہیں بہت زیادہ، باندازہ رکھے، اس سے نماز میں تقویٰ، پرہیزگاری، خشوع و خضوع پیدا ہو جائے گی. جس طرح اصحاب الشرع کے ہاں، فقہاء اور محدثین کے ہاں بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوتی، لا صلاۃ الا بالطہور، اس طرح صوفی کرام اور بزرگان دین کے ہاں لا صلاۃ الا بالخشوع، لا صلاۃ الا عن حضور القلب، ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والے کا دل حاضر ہو، پوری توجہ ہو. نماز آرام و تسکین سے پڑھی جائے. بعض نمازیوں پر ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے، ایسا جیسے انگارے پہ کھڑے، ایسا جیسے کوئی جانور درندہ کاٹ رہا ہے، یہ خطرناک کیفیات. نماز تتمیم سے، تسکین سے پڑھو اور اس روایت کو ذہن میں رکھو، حضرت خیرباغ کی روایت، ابو رافع بھی اس کو کہتے ہیں، مسیح الصلاۃ، جس نے نماز اچھی نہیں پڑھی اور حضرت نے دوبارہ پڑھوایا اور آپ نے کہا جب آپ نماز پڑھنے لگے اطمینان سے کھڑے ہو کے قرات کرو، پھر اطمینان سے رکوع کرو، پھر سر اٹھاؤ رکوع سے، اطمینان سے کھڑے ہو، پھر اطمینان سے سجدہ کرو، سر اٹھا کے سجدے سے اطمینان سے بیٹھ جاؤ، اس طرح آخر قاعدے تک آرام آرام سے نماز پڑھو. یہ جو امام مقرر ہوتا ہے یہ اس مقصد کے لیے، انما جو علل امام علی ہوتا مبی، امام کی اقتداء کرے، اس سے نماز سیکھے. اذا کبر فکبرو، جب وہ تکبیر کرے تم تکبیر کرو، اور صحیح مسلم میں ہے اذا قرأ فانصتوا، جب وہ پڑھے تم خاموش رہو، جب وہ رکوع کرے تم رکوع کرو، جب وہ سجود کرے تم سجود کرو، تمام ارکان کے اندر امام کا اتباع کرو، یہ کیا کرتے ہیں کہ امام اگر ذرا سا رک گیا تو یہ گھڑا سجدے میں چلا جائے گا, اس کا بریک ہی نہیں لگتا ہے, بریک اس غریب کے بارش کی وجہ سے فیل ہو گئے, اس کی ہر وقت برسات پھوٹی ہوگی. یہ قہر الہی ہے کہ نماز امام کے ساتھ پڑھے اور غلط پڑھے تاکہ ثواب و اجر نہ ملے. قرآن کریم میں اللہ اس کی تاکید کرتے, الذین هم فی صلاتهم خاشعون, نماز بہت خشوع کے ساتھ پڑھا گئے. نماز کے لیے وقت دے, آپ سوچ تو لیں کہ آپ کتنی دیر میں شروع کر کے ختم کرتے ہیں, دس سے پندرہ منٹ بھی نہیں بنتے, ایک وقت دو گھنٹے ڈھائی گھنٹے کا ہے, کم سے کم وقت عصر کا دو گھنٹے کے قریب ہے. اس لیے فقہا کہتے ہیں ظہر اور فجر مفصل ہے, کہ رات ارکان کی ادائیگی, عصر اور عشاء اوسط ہے, اوسط ہے, اور مغرب کے سار ہے. اس قصار میں بھی پیغمبر سے آراف, تور, کمر, مرسلات ثابت ہے. معلوم ہوتا ہے قصار کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں شبت والا صرف نہ آتا ہے نا, ہاں اس کی بنیاد تنگی پر ہے, لیکن کبھی کبھی ذرا طویل قرات بھی کرے. مغرب کا وقت علماء ہند کہتے ہیں, دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی نے لکھا ہے کہ وقت مغرب ایک گھنٹہ بیس منٹ ہے, ایک گھنٹہ بیس منٹ کے بعد عشاء داخل ہو. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فجر شروع کی. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں بلاغ سے آ رہا تھا, بلاغ مدینے کی منڈی, حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر, کہ میں نے چند قدم لیے تو انہوں نے فاتحہ ختم کر کے یاسین والقرآن الحکیم, ہمیں سمجھ گیا کہ یہ پوری پڑھیں گے. حضرت عمر لائق تھا, سورت توڑتے نہیں تھے, مکمل. فرماتے ہیں کہ مجھے راستے میں جگہ مل گئی, میں نے وہاں پر سنت فجر پڑھ لی, اور پھر جب میں روانہ ہونے لگا تھا حضرت عمر نے کہا وقت حاضر یوم ایوہ المجرمون, کہ میں ڈر گیا کہ جو میں دیر سے آیا ہوں میں جو مجرم نہ ہوں گئی, کہ میرا جسم موم کی طرح نرم ہو گیا اور مجھے رونا آ گیا کہ حضرت عمر تلاوت میں کہہ رہے وقت حاضر یوم ایوہ المجرمون. میں نے پیغام مسرت میں یہ قصہ نقل کیا. اللہ اللہ, اماموں نے بھی کبڈی اور پریڈ شروع کی ہے, ابھی شروع ابھی ختم. بھائی فجر کی نماز کم از کم بیس منٹ کی تو, کہتے لوگ تنگ ہوتے, آپ تنگ ہوتے, لوگ تنگ نہیں ہوتے, ڈبے صحیح ہے, انجن خراب ہے. آپ لوگوں کو سنت نمازیں سمجھائے, تقریر کرے, درس دے. میں نے جب فجر کی نماز میں سجدہ و دہر شروع کی تو مجھے اپنے یہاں کے ایک ساتھی نے کہا لوگ چلے جائیں گے. میں نے کہا آپ تو رہیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا آپ کو سناؤں. جب دو تین مہینے گزر گئے میں نے کہا لوگ چلے گئے؟ کہ نہیں, لوگ بڑھ گئے. سب کو پتہ چل گیا کہ یہ سنت فجر ہے, جمعے کے دن فجر کی سنت دائمی ہے یہ ہے کہ سجدہ و دہر ہو. الحمدللہ آج کراچی میں سو مساجد کے اندر پڑی جا رہی ہے, سو مساجد کے اندر. یقیناً کامیاب ہے مسلمان وہ جو اپنی نماز میں خشوع سے پیش آتے ہیں. اللہ خشع بے معنی خطا, او خشع قلبہ و خدع قالبہ. خشوع فعل باطنی اور خضوع فعل ظاہری. ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور بہت ہل جل رہا تھا, وہ ادھر ادھر سے کرچ رہا تھا, پیغمبر کی نظر پڑی, آپ نے کہا لو خشع ھذا لخدع ھذا, اگر دل میں عاجزی ہوتی تو اعضاء میں سکون آ چکا ہوتا. حضرت اقدس امام الازہر حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اصحاب شریعت کے ہاں بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوتی، اصحاب طریقت کے ہاں بغیر خشوع و خضوع کی نماز کل ادا ہے. شان ورشا جتنے شرائع کے امام ہیں اتنے طرائق کے علی الاطلاق امام ہیں، بھی ان کی طرف سے بھی ادلہ دے رہا ہے. والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو بیہودہ کاموں سے منہ موڑتے ہیں. بیہودہ کام، کوئی مرغا اڑ رہا ہے، طالب بولا کہ خلا ہوا جا کوئی جا سکنا خوشکنا تو تفسیر طرح غلط ہے، سکے سے ایک بولتا بولا رہے. ہر بیہودہ کا فضول ٹیلی ویژن وی سی آر، حقیقت یہ کہ بہت سارے اخبارات غلط پراپیگنڈا جھوٹ کا برما بےحدہ باتیں، چٹانگ کو سیر سیر کو چٹانگ، لغو کام، بے اصل بے فائدہ کام، اس سے بچ. اور طالب تو بہت قیمتی ہے، اس کے تو بہت زیادہ کام ہے اور بہت تھوڑی زندگی ہے. میں رات کو ایک آیت کے لیے 17 مزید تفسیریں تلاش کر رہا تھا جو آج کے سبق میں آ رہی ہے. 17 مزید تفسیریں نکال کے محمد انور شاہ بھی ساتھ اور عزیزم ہمایوں مغل بھی ساتھ تھا. محمد انور شاہ نے مجھ سے پوچھا، حضرت یہ تو ہم امبار لگ گئے. میں نے کہا یہ پھر بھی کم ہے، یہ پھر بھی کم ہے. مولانا انور شاہ کہتے میرے زمانے تک 2,00,000 تفاسیر آ گئی. یہ تو مشکل سے اکٹھی کریں گے تو 400 یا 600 ہوگا. تو یہ صرف میرا کام نہیں ہے، یہ آپ کے ذمہ ہے. آپ اس میں کمی کریں گے تو اتنی کمی پائیں گے، آپ اس کے صراط مستقیم پر رہیں گے تو دن دہاڑے مالک العرش سے انعام و اکرام پائیں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں پہ محنت نہ کریں، آپ دین پر محنت کریں، بےحودہ کاموں سے آپ بچے. ہیں بےحودہ کام. امت کے دو حصے ہیں، ایک اجابت ہے مسلمان وہ عبادت کرے، تحقیق کرے، علوم پڑھے، حدیث تفسیر فقہ اس میں منتہا کو پہنچے. امت کا دوسرا حصہ ہے دعوت، ان کو توحید و سنت رسالت و آخرت کی دعوت دے دیے لیکن انہوں نے ابھی تک قبول نہیں کیا ہے. وہ لگے رہے ٹیلی ویژن بنانے میں، وی سی آر بنانے میں، ٹیکنالوجی نکالنے میں، ڈرامے میں کرنے میں، سارا جہان آپ کے لیے سدھار رہے، انجیکشن بنا رہے، لیبارٹریوں میں لگے ہوئے ہیں. ان کو اس بات کی سزا دی گئی ہے کہ آپ نے ابھی تک ایمان کیوں نہیں لایا. وہ بھی امت ہے، وہ بھی امت ہے، لیکن وہ نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں. اور یہ جو اسلام اور مسلمان ہے یہ تابعداری میں لگے ہیں. اس واسطے ایجادات دنیا کے ان کے سپرد کر دی گئی اور آخرت کی تحقیق ماننے والوں کے سپرد کر دی گئی. بیٹوں میں جو بہت زیادہ قریب اور عزیز و پیارا ہو، باپ اس کو اپنے پاس رکھ دیں گے، بھائی گھر پہ رہو، تمام خزائن اس کو بتا دیں گے، یہ ساری چیزیں خیال میں رکھو. اور جو نافرمان ہو اس کو کسی باہر ملک بھیج دیتے ہیں، تو جا ادھر ریڑ لگا، ذلتیں اٹھا. قرآن سے ثابت ہے وہ بنین شہودا، بیٹے تو خدمت میں رہے، آنکھوں کے سامنے رہے. ہمارے اس محلے میں ایک شخص تھا، اس نے مجھے کہا کہ میں کفن لایا ہوں اور اس کے لیے اود بھی خریدا، کافور بھی، تمام سامان لایا ہوں، گھر پہ رکھا ہے. بس آپ کو چوکیدار بابا آ کے بتا دے گا، تو آپ 2-4 طالب علموں کو بھیج دے، مجھے غسل دے دے اور یہاں لا کے جنازہ پڑھ لے، قبرستان میں دفنا دے کے سہدا ہوں. میں نے کہا میں طالب علموں کو اس کام کے لیے تو نہیں بھیجوں گا، طالب علموں کو ٹرالی دوں گا کہ آپ کی لاش اٹھائے اور سامنے ندی میں ڈالے. کہنے لگا یہ کیا ہو؟ میں نے کہا آپ کے چھ بیٹے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے بابا کی خدمت اور تدفین و تکفین یا طالب علموں کی ہے. طالب علم اپنے پڑھنے آئے، لوگوں کے گھر کے کام کاج کرنے نہیں آئے. اور میں نے کہا اچھی طرح کان کھول کے سنو، جب مجھے اطلاع ملے گی تو تماشا دیکھو گے. تو نہیں دیکھے گا لیکن اور جہان دیکھے گا. اس نے اپنے بیٹوں کو کہا، بیٹوں میں غیرت تھی، اس کی وفات تک ایک بیٹا ہر مہینے گھر پر رہتا. کہتا ہمارے دینی رہنما ہے، اس کو آپ کی بات سے دکھ پہنچائے، انہیں تکلیف نہیں دینی ہے، اور واقعی ہم پر اپنے والد کی خدمت فرض ہے. میں نے اس شخص کو کہا یہ بہتر ہے یا وہ بہتر تھا؟ لوگ پیسوں کے دیوانے، لوگ پیسوں کے مجنون اور پاگل. اولاد کو آنکھوں کے سامنے رکھو، یہ ذہن کے دور ہو. سورت سبا میں ہے یہ یہود اور ناجائز اقوام کے خیالات تھے. اللہم باعد بین اسفارنا، خدایا ہماری آبادی دور دور کر لے، خدایا ہماری آل اولاد کو قریب کر لے، خدایا ہمارے بچوں کو اور ہماری نسل کو گھر پر ساری نعمتیں عطا فرمائے، اور خدایا ان کو دین کے رہنما اور رہبر کامل بنا لے. ٹھیک ہے جن کی مجبوری ہے، یہاں گزارا نہیں ہوتا، ملک بے امن ہے، پریشان ہے، علیحدہ بات ہے، لیکن یہ ذہن بنانا کہ بس اولاد خالص پیسوں کی مشین ہے، یہ قطعاً قرآن و سنت سے بغاوت ہے. اولاد کے ذمہ اول اللہ کی خالص عبادت ہے، توحید کا عقیدہ ہے، آخرت پر ایمان ہے، رسالت پر ایمان ہے. والذین هم عن اللغو معرضون، وہ طالب کا کیا کام ہے اتنے اتنے کھڑا ہونا؟ کھڑے رہے لوگ، گھومتے رہے لوگ، نہ ہمارا گاڑیوں سے واسطہ، نہ کوٹی اور بنگلوں سے، نہ پلاٹ اور بیلنسوں سے. ہمارا کام مسجد، مدرسہ، کتاب، استاد، تحقیق، دلیل، برہان، سارا جہان لگا ہوا ہے آپ کی خدمت میں. کچھ حیا اور شرم کرو، سارا جہان لگا ہے. اور تو بھی بے ہودگی میں لگ جائے. والذین هم عن اللغو معرضون، مجھے لوگ کہتے ہیں آپ کے محلے میں فلان میں رہتے ہیں، آپ پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں تو نمازیوں کا کبھی میں نے حاضری نہیں لی، نہ میں نے ان کا کوئی سروے کیا ہے، نہ میں اس علاقے کا پٹواری اور گرداگر ہوں. میں تو امام خطیب ہوں، استاد ہوں. جو میرے قریب آیا، مجھ سے مسائل پوچھے، میرے پاس بیٹھا، شاید ان سے واقف ہوں، لیکن ان سے بھی یہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ کیا کام کر رہے ہو، کہاں رہ رہے ہیں. یہ بھی میری ذمہ داری نہیں، اللہ نے مجھے اس سے بھی بے نیاز پیدا کیا ہے. کہتے ہیں وہ جانتے ہیں، میں نے کہا ان کو تو جاننا ضروری ہے، لیکن میرے لیے ان کا جاننا قطعاً غیر ضروری ہے. والذین هم عن اللغو معرضون، لغو اور بےہودہ کاموں سے ضرورت نہیں، منحرف ہو جاؤ. والذین هم للزکات فاعلون، اور وہ لوگ جو زکات کا کام کرتے رہتے ہیں، زکات وقت پر نکالنا، پائی پونے کا حساب کرنا، صحیح مصرف میں پہنچانا، ہر صاحب مال صاحب نصاب پر فرض ہے. زکات اس مال پر ہے جسے فقہا کہتے ہیں نامی، اور وہ مال جو رننگ پر ہے. آپ نے 5 لاکھ کا دکان خریدا، 5 لاکھ کا اس میں سامان ڈالا، یہ جام ہو گیا، غیر نامی ہو گیا. 5 لاکھ کا آپ نے اس میں سامان ڈالا اور وہ آ رہا ہے، جا رہا ہے، بک رہا ہے. زکات اس مال پر ہے جو آ جا رہا ہے، اس کو فقہا کہتے ہیں نامی. جائیداد پر زکات نہیں ہوتی، کسی کی زمین ہے، پلاٹ ہے، بنگلہ ہے، کوٹھی ہے، اس سے کوئی زکات نہیں. غلط باتیں نہ سنا کرو، کمزور فضول باتیں بھی نہ کیا کرو، سچے کے مغز کو سمجھا کرو. کوئی شخص یہ کہے کہ یہ مکان جو آج 25 لاکھ کا ہے 10 سال کے بعد وہ 1 کروڑ کا ہوگا، اور جو چند سال پہلے 5 لاکھ کے تھے وہ اب 5 کروڑ کے ہو گئے، تو یہ تو نامی ہے. اس کو نمو جمودی کہتے ہیں فقہا، معتبر نہیں ہے. جیسے سونے کا ریٹ بڑھتا ہے لیکن اعتبار تولے کا ہے، اعتبار تولوں کے ریٹ کا ہے، بڑھنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. 7.5 تولے سونا کسی زمانے میں 100 روپے کا تھا، اب 1 تولہ کئی لاکھ ہزار کا ہو گیا، لیکن نصاب 7.5 کا ہی ہے. اس حساب سے نہیں ہے کہ یہ تولہ مہنگا ہو گیا لہذا 1 تولے کی زکا، غلط. تو دکان، کارخانہ، فیکٹری، اس میں ایک مال بطور جائیداد کے ہیں جامد، اور ایک مال بطور رننگ کے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں نامی، نمو ہے اس میں. مال نامی پر زکات ہے، مال جامد پر زکات نہیں ہے. والذین هم للزکات فاعلون، زکات میں اول و اخیر کا اعتبار ہے. سال کے شروع میں 50,000 تھے لیکن جب سال پورا ہو گیا تو 50 لاکھ ہو گئے. یہ درمیان کی رقم اتنی بڑی یہ ابھی آئی ہے، لیکن اصل موجود تھا پہلے سے. اصل جمع فائدہ سال اصل پر پورا ہے، یہ جو فائدہ ہے اس پر بھی پورا مانا جائے اور 50 لاکھ کی زکات دی جائے. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بقیہ رقم تو بعد میں آئی، غلط بیانی، فقہ سے سراسر بے خبری ہے، فتوے کے ابجد سے ناواقفیت. عکس بھی سن لو، عکس یہ کہ گزشتہ سال 50 لاکھ تھے لیکن سال پورا ہونے کے بعد وہ 50,000 رہ گئے، تو زکات 50,000 کی ہے، 50 لاکھ کی نہیں ہے. وہ رقم سال پورا ہونے سے پہلے، ہولانے ہول سے پہلے ہی قبضے سے نکل گئی، لہذا ختم ہو گئی، نسیہ منسیہ ہو گئی. ایک شخص کے ذمے قرض ہے دو قسم کا، ایک واجب الادا اور دوسرا غیر واجب الادا. واجب الادا رقم کل سے کٹے گا، جو بچے گا اس کی زکات آئے گی، لیکن جو رقم اس سال واجب الادا نہیں ہے، اس سال کٹوتی میں شامل نہیں ہے. والذین هم للزکات فاعلون، جائیداد کسی قسم کی بھی ہو، زمین ہو، گھر ہو، فلیٹ ہو، بنگلہ ہو، ایک نہیں 10 ہو، جائیداد مربع ہو، فصل پر زکات ہوگی، مکانات کے کرائے اور آمدنی پر ہوگی جب سال گزرے اور بچے 2.5%، لیکن نفس جائیداد کی مالیت پر کبھی بھی زکات نہیں ہوتی. اسی طرح جو دکان کے اندر سامان ڈالا گیا، دکان خریدی گئی، قالین بچایا گیا اور قیمتی ساز و سامان رکھا گیا، بس وہ اب رہے گا، یہ سارا جائیداد کے حکم میں جام ہو گیا، اس پہ کوئی زکات نہیں. زکات اس مال پر ہے جو رننگ پر ہے، فقہا اس کو نامی مان رہے، اس کو جامد کہہ رہے. والذین هم للزکات فاعلون، یہ بات اہم مهم مسائل میں نے زکات کے عرض کیے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، تاکہ آپ کو زندگی گزارنے میں سہولت ہو جائے. باقی اس کی تحقیق کرو، کتاب شام و ہندیہ، قاضی و بزازیہ، خلاصہ و بذائع دیکھتے رہو. والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. فروج فرد کی جمع ہے، فرد کا اطلاق صرف اس ایک عضو پر نہیں ہے، دوسرے پر بھی ہے. فرج جمع فروج، ما لها من فروج. لیکن تقریباً جیسے قمرین، شمسین، سورج اور چاند دونوں کو دو چاند دو سورج کا ہے، اس طریقے سے فروج مرد کے عضووں کو بھی کہا، کہ مرد بھی، مرد وہ ہے جو اپنی حفاظت کرے، مرد وہ ہے. والذین هم لفروجہم حافظون، مرد کی جوانی ہے، مرد کا حسن ہے، مرد کا ٹاٹے مارتا ہوا شباب ہے، گناہ کے بالکل مواقع و موازن موجود ہے، لیکن یہ اللہ کو ناراض نہیں کرتا. یہ ہے ایمان، یہ ہے قد افلح المؤمنون. کمزور ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، اور اعضاء ڈھیلے ہو گئے، اور جو ہے نا سارا تتر بتر ہو گیا، پھر تو ہر شخص گناہ چھوڑ سکتا ہے. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبر، اس جوانی میں پاک صاف رہنا انبیاء کے اخلاق ہے. اور وقت پیری گرگزالی بیشوت پر ہے اس کار. بڑھاپے میں تو سنا ہے بھیڑی ابھی گوشت کھانا چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اس کے دانت کام نہیں کرتے، تھک جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے دینی مدرسوں کے طلباء تقریباً اس کے مزداق ہیں. سب جوان ہوتے ہیں، ہزار ہزار بارہ بارہ سو کی تعداد رہتے ہیں سال ہر سال. الحمدللہ اللہ پاک ان کو نظر سے بھی بچائے اور شیطان کے دخل سے بچائے. میں نے خود 5 سال دینی مدرسوں میں گزارے، 5 سال میں میں نے ایک ناموزون خبر نہیں سنی الحمدللہ. اور اللہ کے فضل سے 40 سال سے میں مدرسے کا محتمم ہوں، اور ناظرہ اور حفظ و اعدادیہ اولا سے لے کے دور حدیث و تخصصات تک سب جوان آباد ہوتے ہیں. خوبصورت جوانیاں پھوٹ رہی ہوتی، لیکن خدا کی قسم تقوی اور ورع میں وہ ہم سے آگے ہے، پیچھے نہیں ہے. وللہ الحمد اول و آخرہ. خدا اس جماعت کو ہمیشہ پاک صاف رکھے، رب کریم دینی مدرسوں کو دھل دھلا کے رکھے، اور خدا معاشرے کو پاک فرمائے. یہ کوئی بڑائی کی بات نہیں، یہ اظہار شکر ہے، اللہ کے نعمت کا شکر ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. بڑی بڑی تعداد استعداد، مختلف قومیں، مختلف زبانیں، مختلف خصلتیں، سب ایک جگہ رہتے ہیں ایسے جیسے ایک ماں کے بیٹے، جیسے ایک گھر کے پلے ہوئے بچے. یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. 15ویں صدی میں بھی یہ عین نبی اور صحابہ کے جانشین ہیں. اللہ جل جلالہ سلامت رکھے، اللہ جل جلالہ امن نوالہ ان پر رحمتوں کی بارش رکھے، اور ان کے ذریعے اور معاشرے کو بھی پاک و صاف رکھے. والذین هم لفروجهم حافظون. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے. الا علی ازواجهم، مگر بیویوں کے بارے میں خیر ہے. ازواج جمع زوج کی، زوجہ کی نہیں، زوجہ عربی نہیں ہے، زوج ہے. زوج مرد کو بھی کہتے ہیں اور عورت کو بھی کہتے ہیں. آج کل عرب بھی کہتے ہیں حاضی زوجتوں کا، تیری بیوی ہے. ایک پاکستانی امیگریشن سے گزر رہا تھا جدے میں، تو امیگریشن والے سعودی نے کہا حاضی ہی زوجتوں کا، تو اس غریب نے بھی کہا حاضی ہی زوجتوں کا، تو وہ ہنس پڑا غریب. لا حول ولا قوۃ. اس کو عربی کہاں تھی، کوئی ویسے سر ہلاؤ. تو اس نے کہا حاضی زوجتوں کی، تھوڑی بیوی ہے. اس نے کہا حاضی زوجتوں کا، یہ آپ کی بھی بیوی ہے. لیکن شان ورشا سے میں لکھا ہے کہ زوجہ استعمال بہت کم ہے، زوج ہی آتا ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجًا مَكَانَ زَوْجِ، بیوی مراد ہے. حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَ، یا مرد مراد ہے زوج سے، جوڑے کو کہتے ہیں جوڑے کو. مگر اپنی بیویوں کے بارے میں او ما ملکت ایمانہم، یا وہ جو کنیزیں ہیں، کنیز جب اسلامی فوج کفر پر حملہ کرے اور وہاں سے یہود و نصارہ پکڑے جائے، ان کے مرد ہمارے غلام اور عورتیں کنیزیں. فقہاء احناف نے صراحت کی ہے کہ یہودی اور نصرانیہ کے علاوہ اور کافرات جیسے امریکن، روسیہ، جرمنیہ یا اور کسی کفر کے ملک کی کوئی عورت جو نہ یہودی ہے نہ نصرانی ہے، اس کو مرد استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ مرد کا جو مادہ ہے وہ محترم ہے، وہ ہر جگہ نہیں ڈالے گا. آئے ہائے، لوگ کو اپنی عزت و ناموس کا پتہ ہی نہیں ہے. فقہ اور شریعت کہتی ہے کہ مرد کی جو منی ہے مادہ نکلتا ہے وہ بھی محترم مکرم ہے، وہ سوائے کتابیہ کے کسی اور جگہ نہیں گر سکتا ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں کے بارے میں یا ان کی کنیزوں کے بارے میں، کنیزوں کی نسلیں ہوتی تھی، بکتی تھی، منڈیاں لگتی تھی، مرد اور زن، غلام اور کنیز بکتے تھے. اسلام ہی کے کمالات تعلیم سے آہستہ 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 دنیا سے غلامیت ختم ہو گئی. آپ نے دیکھا نہیں کہ ایک قسم کے بدلے میں بھی کہا فتحریر رقبہ، اور قتل خطا اور قتل عمد میں بھی ہے فتحریر رقبۃ مسلمہ، زہار کے اندر بھی ہے فتحریر رقبہ. ہر موقع پر شریعت کے لیے غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو. خلفاء ام المومنین عائشہ کو اور بیویوں کو وظائف بھیجتے تھے، تعاون بھیجتے تھے، اکرام و انعام بھیجتے تھے. بی بی صاحبہ ان کے کون سے لشکر تھے، وہ غلام خریدتے تھے، وہ کنیز خرید خرید کے آزاد کرتے تھے. کہتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ عمر اخیر میں حساب لگایا گیا تو 1,19,000 غلام اور کنیزیں خرید کر بی بی صاحبہ نے آزاد فرمائے، 1,19,000 کے قریب. تو پھر کیا خیال ہے کہ علی نے اور عثمان نے، عمر نے اور ابو بکر نے اور عبد الرحمن ابن عوف نے اور ابو عبید ابن الجراح نے کتنی بڑی کائنات آزاد فرمائی. بریرہ بھی عائشہ کے پاس آئی تھی نا. اللہ اللہ. اور حضرت عائشہ نے جتنی عورتیں قریضے آتی تھی کہ ہمیں آزاد کرو، وہ خرید کے اور پیسے دے کے اور فرماتی چلو اللہ کے لیے آزاد. موطا امام محمد میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، موطا امام محمد میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ بہت بیمار ہو گئی، ہر طرح کوشش کی گئی لیکن بی بی کو صحت نہیں ہوئی. فجاء رجل من السندھ، سندھ سے کوئی ماڑو چلا گیا، ہوتے مدینہ منورہ پہنچا سندھی ماڑو، سندھی سائیں چلا گیا. صحابہ سب مدینہ منورہ میں غمگین تھے. اس نے دیکھا کہ سب صحابہ رنجیدہ ہے، غمزدہ ہے. پوچھا کیا ہوا ہے، اور نے کہا ام المومنین بہت بیمار ہے، بہت زیادہ بیمار ہے. وہ ماڑو با کمال تھا، اس نے سب باتیں سنی اور سننے کے بعد کہا کہ بی بی پر ایک کنیز نے سحر کیا ہے، اور وہ کنیز اس وقت ایک بچے کا پیشاب صاف کرنے کر رہی ہے. بی بی کو اطلاع ہو گئی. آپ نے کہا وہ میری نوکرانی پڑوس میں گئی ہے، اس کو بلاؤ. اطلاع آئی کہ اس کی گود میں کسی کا بچہ تھا، اس نے پیشاب کیا ہے، صاف کر رہی ہے. وہ جب آئی تو ام المومنین نے اس سے پوچھا کہ آپ نے میرے اوپر کوئی سحر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. کیوں؟ کہ اس لیے کہ آپ نے مجھے کہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد آزاد ہو، تو آپ جلدی مر جائے تاکہ میں آزاد ہو جاؤں. تو عباس فرفر اللہ ام المومنین نے کہا یہ تو بہت زیادتی کر رہی ہے، میں نے کتنا احسان کیا کہ میری خدمت کرو اور میرے بعد آپ مزید کنیز نہیں رہے گی، خرہ ہوگی. آپ نے اپنے خصوصی محبوب بانجے عبداللہ ابن زبیر کو بلایا اور ان کو کہا کہ اس کو لے جاؤ اور اس کو کسی آراب کے ہاں بیچو جو صبح سے شام تک اس سے اونٹ چرائے اور شام کو اس کو الٹا باندھ دے. اس نے بھی دی بہت زیادہ. آراب دیہاتی لوگ بہت سخت ہوتے ہیں. وہ جو سندھی مانو تھا اس نے مزید کہا کہ ایسے کنویں دیکھو تین کنویں جو لائن سے ہو اور تینوں سے پانی نکلتا ہو وہ پانی لے آئے. ہمارے نوری آباد میں دو کنویں تو ہو گئے تیسرا پڑوس میں ہے اور اس پانی سے بی بی صاحبہ ایک ہی وقت میں نہا لے تینوں کنویں کے پانی سے نہا لے. بی بی صاحبہ نے اسی طرح کیا صحابہ چٹ پٹ گھوڑوں پر روانہ ہو گئے اور ہر ایک نے کہا مجھے فلان جگہ تین کنویں معلوم ہے فلان جگہ معلوم ہے اور تینوں سے پانی نکل رہا ہے وہاں سے پانی لے آئے. بی بی صاحبہ نے نہا لیا اور شام تک ایسی ہوئی کہ کبھی بیمار ہوئی نہیں. سحر و جادو کی جڑیں کٹ گئی. اس کا یہ مطلب یہ کہ سحر و جادو ہوتا تو ہے لیکن ایسے بھی نہیں کہ بتا رہے کے اوپر ہوا ہے. آج کل یہ ایک عجیب رواج ہو گیا, ہر ایک پر بندش ہے, ہر ایک کے یہاں رشتے نہیں ہیں اور ہر ایک کے یہاں پیسوں کی ضرورت ہے, وہ نہیں آ رہا ہے اور گھر میں لڑائی ہے, بس سحر و جادو ہوا ہے. ایسا سحر و جادو جس کو صحابہ مان لے. اللہ اکبر و کبیرہ. ابھی میں نے آپ کے درس میں آنے سے پہلے آرام کر رہا تھا, تفسیر ارشاد السلیم دیکھ کر عماد الدین عمادی کی, اور میں نے خواب دیکھا کہ مجھے دو مسواک کسی نے لا کے دیے نیم کے, اور مجھے کہا یہ ایک یہاں دفتر میں کیا کرو اور دوسرا گھر پہ کیا کرو, آپ کی تمام بیماریاں چڑھ جائیں گی. اللہ جب شفا عطا فرمائے بسم اللہ ہی کافی ہے, اور جب وہ نہ دے تو کوئی کاف تک جائے اور آئے خالی ہاتھ آئے کہ جائے. اللہ علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. پس بے شک یہ لوگ ملامت نہیں ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ ملے یا اپنے کنیز کے ساتھ مباشرت کرے. کنیز کے لیے ایک تو شرط یہ کہ وہ کتابیہ ہو, دوسری شرط یہ کہ منکوہ کسی کی نہ ہو یا کہیں سے حاملہ نہ ہو. اور کنیز کے ساتھ ایک وقت میں ایک آدمی ملے گا. اگر خاون ملتا ہے تو مالک نہیں ملے گا, اور اگر مالک مل چکا ہے تو جب تک وہ اپنی بندش نہ کرے دوبارہ نہ ملنے کا, اس وقت تک کئی اور انعقاد نکاح نہیں ہوگا. والمسلۃ مفصلۃ فی الفقہ و فروعی. فمن ابتغى وراء ذلك, جس نے ڈھونڈا اس کے علاوہ اور راستہ, فاولئک هم العادون, بس یہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں. روافض کے ہاں متع ہے. متع اس کو کہتے ہیں کہ ایک عورت کو تیار کیا جائے چند گھنٹے کے لیے, چند لمحوں کے لیے, اور اس کے ساتھ ریٹ طے ہو جائے کہ 10 روپے منٹ یا 500 روپے گھنٹہ. آئی سمجھ. اور یہ ان کا مذہبی مسئلہ ہے. کراچی کے علماء کا ایک وفد تہران گیا تھا. جیسے یہ لوگ ایئرپورٹ سے اترے تو ایئرپورٹ پر بورڈ لگے ہوئے تھے کہ خوبصورت دوشیزہ سامنے کمرے میں بہترین نرم گرم بستر پر گرم اور بہترین پانی نہانے کے لیے موجود ہے, آپ کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے. آپ اس طرح لکھا ہے بورڈ پہ کہ آپ اپنا دل ٹھنڈا کر کے آگے جائیں. تو وہ جو مولوی گئے تھے بوڑھے بوڑھے تھے غریب, واپس آئے تو انہوں نے اپنے مہنامے میں قصہ لکھا ہے, اور لکھا ہے کہ ہم جیسے بوڑھوں کو بھی شیطان وسوسے ڈال رہا تھا. طالب علمی کے زمانے میں ٹرین کے ذریعے آ رہا تھا جہانگیرے سے. مجھے پتہ نہیں تھا کہ پختون بھی شیعہ ہوتے ہیں. اس وقت تک مجھے کوہاٹ اور پاڑا چنار کے شیعوں کا معلوم نہیں تھا. میں باتیں چیتیں کر رہا تھا, ایک لڑکا میرے اوپر غصہ ہو گیا, غلط سے بولا بکواس کے شیزاد نے کہا شا مسلمان کی طور پر شیعہ تم سے اچھے مسلمان ہیں. میں نے کہا یہ کیسے ہو؟ کہا بالکل. خیر میں نے بات چیت میں ان کو یہ کہا کہ تمہارے یہاں تو مدعا ہوتا ہے, اس کے ساتھ ایک جوان بہن تھی جو یہاں کسی کالج میں پڑھ رہی تھی. میں نے کہا اس کا مدعا مجھ سے کراؤ, جنگ شروع ہوگی نا. رنج کی جب گفتگو ہونے لگی, آپ سے تم سے تو ہونے لگی. خیر اس نے بھی برا بلا کہا, میں نے بھی کہا, لوگ بیچ میں پڑ گئے, ہمیں چھوڑا لیا, مار پیٹ نہیں ہوئی, اس سے کے علاوہ سب کچھ ہوا. رات کو میں سو رہا تھا اپنے برت پر اور وہ راشد جی نے میرے پیروں کو ہاتھ لگایا, تو میں ڈر گیا کہ شاید دن میں جھگڑا ہوا ہے, اب لوگ خاموش ہیں, یہ دوبارہ لڑنے آیا ہوگا. میں اٹھ کے بیٹھ گیا. اس نے کہا وہ متے والا کام تیار ہے, آپ آ جائیں تو آپ یقین کر لے کہ بالکل جیسے پہلی رات کی دلہن ہوتی ہے ایسی سجی ہوئی تھی, قیمتی کپڑے سب کچھ اور پاؤڈر کریم آنکھ کالی اور سب تمام شاید جو دلہن کا ہوتا ہے وہ اسے نقشہ بنایا. لیکن طالب علمی کی برکت تھی کہ میں ڈر گیا. اور میں نے اس کو کہا آپ بڑے پاگل آدمی ہیں, میں نے تو کہا کہ یہ شیعوں کا مذہب ہے, میں تو آل سنت ہوں, ہمارے نزدیک تو متا زنا ہے, میں دینی مدرسے کا طالب علم ہوں, میں زنا پہ لعنت بھیجتا ہوں. تو اس نے میں نے کہا زمان رکشا ملا بانے جوڑے کار کو لے نشے آخور دیا بوتلا ایر اس کی وہ ٹیلو آل ہوتا ہے, جیسے کوئی بکری بکرے کے پاس لے جائے اور کام نہ بنے پھر واپس کر لے. میں سوچتا ہوں کہ اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا اور میرے دل میں اس دن سے طالب علمی کی بڑی برکت ہے. کس طرح میں نے یہ مقابلہ کیا, اندھیری رات ایسی خوبصورت دوشیدہ بڑی چمک دمک والی اور تمام اعضاء اس کے بالکل ہموار اور ہر عضو اس کا دعوت کے لیے بہار, لیکن مجھے ادنا جنبش بھی نہیں, خیال بھی نہیں آیا. میں نے کہا جاؤ رکشا بنا بول ہو رہا منگا سے کہ من کچھ یگان نہیں ہوتا پچھانا منگ کو دیتا کفر ہوا زنا بڑھتا نما سکار زنا کو. اللہ اکبر. تو مجھے اس وقت سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دل و دماغ میں طالب علموں کی بڑی عظمت ڈالی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ گناہوں سے بچنے کا ایک بڑا ذریعہ دینی علوم کی طلب علمی ہے. والحمدللہ اللہ, میں اگر اسکول کا لڑکا ہوتا یا میں کالج ہی ہوتا یا میں ویسے عام انسان ہوتا تو شاید مجھے خیال آ جاتا یا مجھے کوئی غلطی کر سکتا تھا, لیکن اللہ جل جلالو ام نوالو لو شکر والحمد علی نعمائی و آلائی, کتنا بڑا کرم و احسان فرمایا. اللہ اکبر و کبیر. خواجہ نظام الدین اولیاء نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ ایک شخص تھا جو ہر طرح کے گناہ کرتا تھا, اس کے بعد ایک بزرگ کے کہنے سے اس نے توبہ کی اور اللہ سے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ میری توبہ قبول کرے, اس پر آپ راضی ہو جائے اور مجھے گناہوں سے بچائے. چنانچہ ایک موقع ایسا آیا کہ اس کے پرانے دوست جمع ہو گئے اور اسی طرح گناہ کی مجلس سجائی اور اس کو مجبور کرنا چاہا, اس نے کہا یہ نہیں ہوگا. جب انہوں نے اس کو پکڑا اور وہ گناہ کے لیے تیار کرنا چاہا تو یہ یکدم خاموش ہو گیا. جب دیکھا گیا تو روح جا چکی. خواجہ صاحب اس کے نیچے لکھتے ہیں سلامتی ایمان اس کو کہتے ہیں کہ جان دے دی مگر ناراض نہیں ہونے دیا, یعنی اللہ کو. جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر, عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا. مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے تعلیم الدین میں یا اصلاح المسلمین کے شروع میں ایک واقعہ لکھا ہے اور تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے. کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک نوجوان کام کاج کے لیے جاتا تھا، ایک محل سے گزرتا تھا، اس محل میں جو بیگم رہتی تھی اس کو پسند آیا اور اس نے اپنے نوکروں کو کہا کہ کسی طریقے سے اس نوجوان کو میرے ساتھ ملا لو. وہ کام کاج اور مزدوری کے لیے آگے کام گاؤں کے لیے جاتا تھا. کسی دن ان کے لوگوں نے کہا کہ بھائی یہاں بھی تھوڑا سا کام ہے، یہ کر لو، ہم ڈبل پیسے دے دیں گے. وہ آ گیا، پھر ٹریبل کر دیں گے، ایسا کر لیں گے، ایسا کر لیں گے. آہستہ سے وہ جو خاتون خانہ تھی اس نے ملاقات کی اور ملاقات کرنے کے بعد اس کو گناہ کے لیے تیار کیا. وہ تیار نہیں ہو رہا تھا، بہت خفگان میں تھا. جب وہ خاص گھڑی اور وقت آیا تو اس نوجوان نے ایک لمبی چیخ ماری اور اسی کے ساتھ اس کی روح پرواز کر گئی. اس معتبر متہم عورت نے اس نوکروں سے اٹھوا کے باہر کہیں دفنایا. کہتے ہیں کہ خلیفہ عادل امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کا پتہ چلا، پورا واقعہ معلوم ہو گیا. حضرت عمر اس کی قبر پر آئے اور وہاں دعا کی اور یہ آیت پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ سے ڈر کے مرے اس کو دو جنتیں ملے گی. تو اس روایت میں بطور کرامت کے ہیں یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سچائی کی دلیل ہے. کہتے ہیں کہ صاحب قبر کی طرف سے آواز آئی، اعطانیہما ربی، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو وہ دونوں جنتیں عطا فرمائی. تعلیم الدین یا اصلاح المسلمین دونوں میں سے تفسیر ابن کثیر میں، والذین اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون کے ذیل میں یہ قصہ ابن کثیر نے سندن نقل کیا ہے. عفت بہت بڑی دولت ہے، اللہ نصیب فرمائے. پاک دامنی بہت بڑی چیز ہے. افمن ابتغى وراء ذلك، جس کی نہ بیوی ہے اور نہ کنیز ہے اور ویسے شرارتیں کرتا ہے، فاولئک هم العادون، یہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، شرارتی ظالم ہیں. اس سے متے کے، اغلام کے، تفخیص کے، تبتین کے، تسبیح کے، تمام قسم کے گناہ جو جس کے ہیں یا کل کے ہیں یا بدن کے ہیں یا ہاتھ لگانے کے ہیں یا چومے چاٹی کے، سب کے حرام ہونے کی دلیل قائم ہو گئی. والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور یہ اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کے اور عہد و پیمان کی رعایت کرنے والے، امانت پوری کرے، عہد و پیمان صحیح ادا کرے. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خط لکھتے تھے گورنر کو، تو اس میں یہ لکھتے تھے، حافظوا علی الصلوات لأن من حافظها فهو لغيرها أحفظ ومن ضيعها فهو لغيرها أضيع. نمازوں کا بہت خیال رکھے، جو نمازوں کا خیال رکھے وہ ساری زندگی کا خیال رکھے گا، اور جو نماز ضائع کرے وہ ہر چیز کو ضائع کر سکتا ہے. ہمارے ملک میں کبھی سوئیاں آگے کرتے ہیں، کبھی سوئیاں پیچھے کرتے ہیں. سوئیاں نہیں، ان لوگوں کو سوئے لگاؤ، بڑے بڑے ڈنڈوں میں سوئے دو اور ان کو اذان فجر سے پہلے جگاؤ. الصلاۃ خیر من النوم، جب مؤذن کہے تو مسجدوں کے راستے اور مسجدیں نمازیوں سے بھر چکی ہو. مکہ اور مدینہ میں دیکھو، اسلامی حکومت کی برکات دیکھو. مجال ہے کہ کوئی ہوٹل میں رہے، گھر میں رہے، سب کے سب حرمین شریفین میں پورا ہجوم پہنچ رہا ہے. تو سوئیاں آگے کرنے سے قوم بیدار نہیں ہوگی، یہ قوم تو سو لگنے سے ہی ٹھیک ہوگی. بخاری شریف میں حضرت عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس اثر کے بعد جو لوگ غلطی کر کے نفلے پڑھتے تھے ان کی پٹائی لگا دیتے. معلوم ہوا کہ جو غلط اوقات میں نماز پڑھے حرام اور مکروہ کا خیال نہ رکھے یا نمازوں سے بالکل غافل ہو ان کو شریعت کے اندر امر بالمعروف نہی عن المنکر کی طرف سے باقاعدہ سزا مقرر ہے. اللہ اس ملک پر شرعی نظام نافذ فرمائے اور اللہ شرعی نظام نافذ کرنے والوں کو شریعت کی سچائی اور بالادستی نصیب فرمائے. ایسا نہیں کہ ہے فضلاء مدرسین محتممین کامل طلباء اور فجر میں ان کو باقاعدہ جگانا پڑے اور فجر میں ان کے پیچھے بار بار لوگ جائے اور چیخے, یہ زیادتی ہے. مولانا عبدالحی لکھنوی نے مجموع الفتاوی میں لکھا ہے کہ بس اذان پر اکتفا ہونا چاہیے, اذان کے بعد دوبارہ کسی کے پیچھے جانا بڑا مسئلہ ہے فقہ اور حدیث میں. لیکن چونکہ اس زمانے کے لوگ سست ہیں, غافل ہیں, دینی حلقوں کے عناصر میں بھی سستی آئی ہے, اس لیے ان کو جگانے کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے. اشارے سمجھ لو. اولئک هم الوارثون, یہ لوگ سچے وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس, وہ جو وارث بنیں گے جنت الفردوس کے, سب سے اعلیٰ جنت, سب سے بہترین جنت. فرمایا جب بھی خدا سے مانگو فردوس مانگو, کیونکہ وہ سب سے اعلیٰ ہے اور وہیں سے جنت کی نہریں جاری ہے, اور جو فردوس میں ہوگا تمام جنتیں اس کو نظر آئے گی. آپ نے فرمایا مجھے امید ہے میری تمام امت کو اللہ جنت الفردوس دے گا, اور فرمایا تمام انبیاء و مرسلین فردوس میں ہوں گے. عجیب بات تھی کہ خصائص کے اندر جلال سیوطی نے کہ رسول اکرم نے جو کہا تم فردوس مانگو, یہ ہمارا کام ہے. آگے اللہ سے سفارش کرنا کہ میری پوری امت کو داخل فردوس کر لے, یہ آپ کا منصب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی کروڑوں رحمت برکت درود و سلام ہمارے سید و سادات, سید العرب والعجب, سید الرسل والنبیین, سید الاولیاء والمتقین, سید الشفعاء یوم الدین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, اور یقیناً پیدا کیا انسان کو میں نے گھارے کے نچوڑ سے. گھارا مٹی کا جو اخیری نچوڑ ہوتا ہے, گھارا پہلے مٹی کیچڑ بناتے ہیں پھر اس میں سے نچوڑ نکلتا ہے سلالہ. پہلے عبادات بیان کی, اب تخلیق, اشارہ ہے کہ خلقت کا مقصد عبادت ہے. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين, پھر کر دیا اس کو ایک بوندہ ایک جگہ میں ٹھہرنے والا. ثم خلقنا النطفة علقة, پھر ہم نے پیدا کیا نطفے کو جمع ہوا خون. فخلقنا العلقة مضغة, اور کر دیا جمے ہوئے خون کو گوشت کا لوتڑا. فخلقنا المضغة عظاما, پھر پیدا کیا جمے گوشت کے ٹکڑے کو ہڈی ہوئی. فقصونا العظام لحما, پھر اڑا دیا ہم نے ہڈیوں کو گوشت. بچہ جب بنتا ہے عجیب عجیب لکیریں ہوتی ہیں, کہتے یہ لکیریں جتنی ہیں سب ہڈیا ہے. ثم انشانا خلقا آخر, پھر پیدا کیا اس کو اور خلقت. فتبارک اللہ احسن الخالقین, شان اور برکت والے ہیں اللہ بہترین پیدا کرنے والے. سورت حج کے اندر بھی دوسرے رکوع سے تھا یا ایوہ الناس ان کنتم فی ریب من البعث, فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ، اور پھر پورے مراحل ذکر فرمائے. یہاں پر بھی سورت کے ابتدائی مقاصد کے فوراً بعد تخلیق بیان فرمائی. ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ، پھر اس کے بعد تم مر کے رہو گے، ہمیشہ رہنے والی بس ایک اللہ کی ذات. ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ، پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور ہم نے پیدا کیا تمہارے اوپر سات برج، سات آسمان. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم اپنے مخلوق سے بے خبر نہیں. قدرت کی بیان، دلائل قدرت. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم اتارتے آسمان سے پانی اندازے سے. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پس اس کو ٹھہرا دیتے ہیں زمین میں. وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اس کو ختم کر کے لے جانے پر بھی قادر ہیں. بارش برس جاتی ہے، ہم اور عام سمجھتے پانی ختم ہو گیا، وہ زمین میں جمع ہو جاتا ہے، پھر کنوؤں میں، نہروں میں، چشموں میں، ٹیوب ویلوں میں، دریاؤں کی شکل میں نظر آتا ہے. اللہ اللہ. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، پس پیدا کرتے تم کو اس سے باغات کھجور اور انگور کے. اللہ اللہ، بڑے پھل جو ہے نا کھجور اور انگور. لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرًا، تمہارے لیے اس میں اور بھی پھل ہے بہت، امرود اور کیلا، آم اور اناس. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے تم کھاتے ہو. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ، اور وہ درخت جو اگتا ہے کوئی طور سے، طور سینا، زیتون کے زیادہ درخت وہاں پیدا ہوتے ہیں. تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ، جب پیدا کرتے ہیں تیل. وَصِبْغِ لِلْآكِلِينَ، اور سالن کھانے والوں کے لیے. زیتون کے تیل کو عربی میں زیت کہتے ہیں، زیت گھی کی جگہ استعمال ہوتا ہے. اور جن جن ممالک میں زیتون کے تیل کا استعمال ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں وہاں دل کی بیماریاں نہ ہونے کے برابر ہے، جیسے اسپین، پولینڈ، بعض عرب علاقے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے مال مویشیوں میں بھی عبرت ہے. نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا، پلاتے ہیں تم کو وہ جو ان کے پیٹوں میں ہے. دودھ پینے کا ہے، اور جما لے تو دہی کھانے کا ہے، رگڑ لے تو مٹھا پینے کا ہے، پانی ملا لے تو لسی پینے کی ہے، مکھن گھی کیا کہنا ہے. رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی. سبحان اللہ اللہ اللہ، کیا نعمتیں ہیں. علماء دین کہتے ہیں جو بچپن سے دودھ کا استعمال کرے، دہی، گھی، مکھن، اس کو وفات تک کوئی بیماری نہیں ہوگی. یاد رکھنا، بعد میں شروع کرنا اور بات ہے، بچپن سے بچپن تک ایسا سونڈا مونڈا رہے گا، ہڈیاں مضبوط، حسن چمکتا ہوا، رنگ صاف ستھرا. لیکن افسوس کہ ہمارے ہاں چائے آئی ہے، چائے 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 چائے، سارا رنگ جل گیا، ارغوانی اور کنداری افغانیوں سے بالکل بنگالی بن گئے، اور وہ حسین جمیل پختون بالکل ٹیڑے پیڑے ہو گئے. چائے بہت ناکارہ چیز ہے، صرف دانیال پی سکتا ہے، بھلے ایک کیتلی بھر کے پیئے. چائے میں صرف دو خوبیاں ہیں، ایک نیند بگاتی ہے اور دوسرا چستی لاتی ہے. اس لیے قاریان صاحبان، طلب عزیز، یہ غریب چائے پیتے ہیں کہ بھائی پھر پڑھنا ہے بیٹھنا ہے، نیند تو نہیں آنا چاہیے. تو چائے علاج ہے، معالجہ ہے، اور دودھ غذا ہے. دودھ زبردست قسم کا قوام حیات ہے، اور تھوڑی سی تعویل کر لو تو چائے بھی دودھ کی ستیلی بہن سے ہی ہے، اور دودھ ہی تو ہے اور کیا ہے اس میں. اور یہ جو چائے بنتی ہے ڈیڑھ دو من کی، بابا یہ تو خالص دودھ بڑھ رہا ہے آپ کو. وللہ الحمد اولا و آخرا. اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں عبرت ہے، گائے بھینس بکری بھیڑ یہ بھی عبرت ہے. کروڑوں روپے کا مالک، لاکھوں روپے یومیہ آمدنی، لیکن چائے پاؤڈر کے دودھ کی پیتے ہیں، جس سے ہونٹ سوج جاتے ہیں، میدا بند ہو جاتا ہے، اور جگر خطرے میں پڑ جاتا ہے. لائبرہ عبرت ہے، اللہ سبق سکھا رہا ہے کہ یہ دولت آپ کے لیے نہیں ہے. اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ دروازے کے اندر ایک بافلو روم بنائے، بوفیلو بھینس کے لیے ایک کمرہ بنائے، ڈاگ روم ہے، کتا لے کے آئے ہیں. وہ ہمارے نئے نئے زمانہ تھا، میں یہاں گلشن آیا، میں نے ایک بکری دھو پالی. میرے والد صاحب خفا ہوتے تھے کہ بکری پودے کھاتی ہے، کوئی چیز اگی نہیں سکتی ہے، وہ آ کے کھا جاتی. تو ایک دن مجھے بہت ڈانٹا ہو، مجھے کہا مرد کا کام یہ نہیں ہے، مرد کا کام بھینس ہے. میں سیدھا باڑے گیا، سرور بھائی کے باڑے سے میں بھینس لے آیا، 6000 روپے کی بھینس لے آیا. بھینس جب میں لے آیا، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، ناشکری ہوگی اگر یہ قصہ نہ سناؤں. تو ہمارے گھر کے ساتھ، ہمارے پڑوس والوں کا گھر تھا، ابھی وہ حضرات کہیں اور چلے گئے، ڈیفینس وغیرہ میں بنگلے لے لیے. وہ خاتون ملنے آتی تھی انور شاہ کی والدہ سے، تو انہوں نے کہا آپ لوگوں نے ریزیڈنٹ ایریا میں بھینس پالی ہے، آپ لوگوں نے کے ایم سی سے اجازت لی ہے؟ اب ہم دیہاتوں کے لوگ کہاں جانے اجازت اور کے ایم سی اور اس کا لائسنس. میں نے گھر والوں کو کہا آپ کے جب یہ آئے مجھے بلاؤ. جب وہ آئی میں آیا، میں نے پوچھا آپ کیا باتیں کرتی ہیں؟ اس نے کہا کہ وہ ریزیڈنٹ ایریا میں بھینس پالنا تو منع ہے، اجازت ہونی چاہیے. میں نے کہا آپ نے جو کتا پالا ہے اتنا بڑا کالے رنگ کا، اس کی اجازت لی ہے؟ خاص پڑی. اس نے کہا اس کی تو اجازت ہے، کوئی بات نہیں، دیکھ یہ پاکستان ہے. مردار جانور جسے حدیث میں شیطان کہا ہے، کتا، جہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا اس پہ کوئی پابندی نہیں، لیکن بکری گائے بھینس آپ نہیں پال سکتے. اس لیے تو ہر کام الٹا ہے. میں بھی جلال میں آیا، میں نے کہا چل آپ پاکستان والوں کو کہے کہ میری بھینس کے خلاف کاروائی کرے، میں اپنے رب کو کہتا ہوں کہ وہ آپ کے کتے کے خلاف کاروائی کرے، دیکھتا ہوں کون زورا ہو رہے. گھر والوں نے مجھے کہا اللہ کے لیے عورت کو سر جھگڑے مکور سیکھ کے میں دار رہے رہی ہوں خبریں کئی تصل سے نظر رکھتے در کے ایم سی خزر اثر. 10-15 یا 20-25 دن گزرا ہوں گے، مقصود تو نہیں ہے گنتی. میں اثر کے بعد یہاں دارالحدیث جہاں بنا، یہاں چھوٹا سا باغیچہ تھا، یہاں پلنگ بچتے تھے، بیٹھا ہوا تھا دوستوں کے ساتھ. اس گھر کا بڑا آیا، میں بھی تیار ہو گیا، خرش پرش ہو گئے کہ اس کی گھر والی سے جھگڑا ہوا ہے، شاید اس کو آج یاد آیا ہو، چھٹی ملی ہوگی، جھگڑا کرنے آیا. وہ آیا، السلام علیکم جی، وعلیکم السلام، خیریت؟ طبیعت ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک. کہنے لگا کہ مجھے ایک تکلیف ہوئی ہے، اور پی آئی اے نے مجھے نوٹس دیا کہ علاج کر لو ورنہ نوکری سے نکال دیں. میں فکر مند ہو گیا، میں نے کہا اللہ خیر کرے. کیوں کہا؟ میں حکیم کے پاس گیا، اس کا نام بھی لیا، اور اس نے مجھے ایک دوا دی ہے، لیکن کہا ہے کہ بھوری بھینس کے دودھ کے ساتھ کھائے. میں سرور صاحب کے باڑے میں گیا، انہوں نے کہا ایک بھوری بھینس کی، وہ مولانا صاحب لے گئے. دیکھ میرے رب کو دیکھ ذرا کیسے گما کھلا رہا. تو تھوڑا سا دودھ میں نے کہا سر آنکھوں پر، میں گھر گیا اور صبح کا جو نکلا ہوا دودھ بالٹی بھری ہوئی تھی پوری اٹھا لایا. میں نے کہا صبح و شام منگوایا کرے آپ کو آیا کرے, تو اس نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلا گیا. دس پندرہ دن بعد آیا, 10,000 روپے ایسے رکھے. حالانکہ میں نے اپنی بہن میں نے بتایا 6,000 کے خریدی. اس نے کہا ایک اور لے آئے اور ہمارے بنگلے کی دیوار توڑ دے اور ہمارے وہاں اندر گیلری میں جگہ بنا دے. میں نے اس دن سے طے کیا ہے اور آپ کے رب کی طاقت مان لی میں نے کہ آج رپورٹ آئی کہ بالکل میں صحت مند ہو گیا, بس صرف آپ کے پیروں میں اللہ نے مجھے لانا تھا, کیونکہ میری گھر والی نے بے ادبی کی ہے, اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. میں نے کہا یہ 10,000 مبارک ہو, آپ رکھے اس وقت ایک بینک کافی ہے اور یہ یہی کڑی رہے گی. رزلٹ دے دیا ہمیں, آپ یہ نہ فرمائے غلط کار, بالکل غلط بیانی کی ہے. میں آپ کے حق میں ہوں, میرے بنگلے میں آپ بے شک یہاں دیوار اپنی توڑ دے راستہ بنا لے, صبح و شام وہی کڑی رہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, بے شک تمہارے لیے مال مویشیوں میں بھی زبردست سبق ہے. الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. بھینس گائے بکری بھیڑ اونٹنی اللہ کی نعمتوں میں سے, اللہ کے احسانات میں سے ہے. تبھی تو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا بدل ان حلال جانوروں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. حالانکہ جنت سے مینڈا آیا لیکن بکرے کی قربانی جائز, گائے کی بہتر, بھینس اور اونٹ اس سے بھی بہتر, کیونکہ گوشت زیادہ ہے فقراء مساکین کا فائدہ ہوگا. فتاوی عالمگیری جلد پنجم. اللہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر احسان. بے شک تمہارے لیے مویشیاں پالنے میں زبردست عبرت ہے, ہم پلاتے ہیں تم کو اس میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے. معلوم ہوا کہ دودھ پینا چاہیے, مٹھا اور لسی پینا چاہیے. ایک آدمی نے بھینس پالی تھی اور دودھ نہیں پیتا تھا, بیچتا تھا. اس نے کہا ہماری بھینس, دوسرے نے کہا بھینس نہیں بھینسا. آپ کے لیے تو بھینس آئے, بھینس میرے لیے ہے جو 2 کلو صبح 2 کلو شام کو دودھ گھر لے جاتا ہوں پیتا ہوں. تو بھینس یا نہیں بھینس پالا کرو. گائے بکری اور بھیڑ کا دودھ بہترین علاج ہے. ڈاکٹروں کی فضول باتیں چھوڑو, فضول باتیں چھوڑو. البتہ پیٹ بھرا ہوا نہیں ہونا چاہیے, یہ قاعدہ یاد رکھو. پیٹ بھرا ہوا ہو تو سیدھی چربی جمے گی. پیٹ خالی رکھو, اندرون است و عام تا خالی دار, تو یہی مکھن جو دودھ میں ہے یہ غذا بنے گا. دل کو کوئی نقصان نہیں. ہمیں نقصان کیوں پہنچتا ہے, ہم یہاں تک سیکن ہوتے ہیں بالکل. اور اس کے بعد دودھ پیتے اس کی تمام بالائی مالائی وہ جتنی ہے وہ نسوں میں جمع ہو کے نقصان دے دیے. ڈاکٹر صاحب غریب یہ کہہ نہیں سکتے کہ اے لوگوں کھانا کم کرو یا بند کرو, تب جا کے تمہیں دودھ فائدہ دے گا, دہی فائدہ دے گی. ہر کام سے پہلے جو جس پیٹ کے مرض میں مبتلا ہے اور ابھی تک اس کو نہیں کہا گیا کہ کینسر ہے, وہ قرآن کی تفسیر میں میری بات سنے غور سے. ہر کھانے سے پہلے, حتیٰ کہ ناشتے سے پہلے, ایک پاؤ دہی کھائے, ایک پاؤ دہی کھائے, اور 10 منٹ اور 15 منٹ کے بعد ناشتہ شروع کرے. اس طرح دوپہر کا کھانا یا رات کا کھانا کم سے کم کھائے, اور پھر گوشت کھائے, پائے کھائے, اوجڑی کھائے, بٹ کھائے, جو چھائے کھائے, انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا. معدہ کبھی بھی نقصان نہیں کرے. دہی میں اللہ نے ایسا کمال رکھا ہے, مما فی بطونہا. ولکم فیہا منافع کثیرہ, اور تمہارے لیے ان میں فائدہ بخش چیزیں ہیں بہت زیادہ. ومنہا تاکلون, اور اس میں سے تم کھاتے بھی ہو, اس میں سے کھاتے ہو. اشارہ ہے کہ ہر چیز کھانے کی نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے کپورے کھا جائے. ایسا نہ چاہیے دا چیلو اور دا گڈان کھوٹے ہو رہی خلق دا سے لے والے شو دے تو بت ہوا. لا الہ الا اللہ. حالانکہ ہر حلال جانور میں سات چیزیں حرام ہیں، ہر حلال جانور میں سات چیزیں حرام ہیں. ایک ہے الدم المسفوح بہتا ہوا خون، والذکر ذکر کو تو جانتے ہی ہے اس کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، والانثیان خصیتیں کپورے جو چیلی گڈ یا گوئی خوڑے، والقبل والغدہ غدود، والمثانہ پیشاب کی جگہ، والمرارا شینے. یہ سات چیزیں ہو گئی. بدائے و سنائے جل پانچ صفحہ 61، فتاوی شام جل پانچ صفحہ 97، امداد الفتاوی جل چار صفحہ 118، بدائے سنائی جل پانچ صفحہ 61، فتاوی شام جل پانچ صفحہ 197، امداد الفتاوی جل چار صفحہ 118. ہر حلال جانور میں سات چیزیں حرام ہیں، اور ان میں یہ ہے جو میں نے آج آپ کو ذکر کیا باحوانہ بتایا تھا کہ ہمیشہ آپ کو یاد رہے اور امت کو اس نجاست سے بچائے. آپ کا یہ فرض بنتا ہے. صرف یہ کمال نہیں ہے کہ آپ نہیں کھا رہے، ہم اور آپ تو خیر نہیں کھائیں گے کبھی بھی، اوروں کو بھی نہیں کھانے دے. واعظ کرے، نصیحت کرے، تبلیغ کرے، ہوٹلوں میں جائے، اور جس توے پر کپورے پکتے ہوں اس پر دل گردے کے پک گئے وہ بھی حرام، پلید توا تھا، پہلے دھو لیا جائے تین دفعہ، چوتھی مرتبہ آگ سے یا مٹی سے مانجا جائے تب جا کے اس کے اوپر دل گردے پکا کے آپ کھا سکتے ہیں، ورنہ حرام اور پلید توے کے اوپر یا کڑاہی میں جس میں پہلے کپورے پک چکے ہیں کوئی چیز بھی ڈالی جائے، جیسے پیشاب کے بوتل میں آپ پانی ڈال کے پیے تو وہ بھی مردار اور ناپاک ہو جائے. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ مِنْ تَمْیِزِیَةٍ ہے، اور ان میں سے کچھ تم کھاتے ہو. سات چیزیں حرام ہیں ہر حلال جانور میں، اور ہر مردار جانور میں 10 چیزیں حلال ہیں. اس کی کس دن تفصیل کروں گا، خزانت اور روایات کے اندر یہ موجود ہے. ہر حرام جانور میں جیسے گدا، خچر، کتا، ان میں 10 چیزیں حلال ہیں. ایسے بال وال، ہڈی وڈی کسی ضرورت کے لیے، اس طرح کور وور، ان چیزوں کے کچھ علماء نے مستثنا کیا ہے، 10 بنی ہے. وعلیہا، اور ان جانوروں پر، وعلی الفلک تحملون، اور کشتیوں پر تم بوجھ برداری کرتے ہو، تمہیں لدوایا جاتا ہے. مجھول کا صیغہ ہے، میں نے سمجھانے کے لیے معروف ترجمہ کیا، تم بوجھ برداری کرتے ہو. بیل بیل گاڑی، گدا گدا گاڑی، او ہو ہو ہو، اونٹ. میں ناتا خان گوٹ کے پاس کھڑا تھا، جامعہ فاروقیہ کسی کام سے گیا، آواز سے آیا، ایک شتربان گزر رہا تھا، سبزی بھری ہوئی تھی، مجھے کہتے ہیں استاد اونٹ کی سواری کرنی ہے؟ میں بھی موڈ میں تھا، میں نے کہا بالکل، میں نے جبہ اتارا لپیٹا اور پگڑی اتار کر ٹوپی سر پہ رکھی، لوگ نہ پہچانے، سارا تماشا دیکھے، اونٹ گاڑی میں چڑھ بیٹھا، اس سے اونٹ کی قسمیں معلوم کی، اونٹنی کتنے مہینے تک دودھ دیتی ہے، جو مجھے معلومات تھی وہ اس کو بتایا، حیران رہ گیا، کہ استاد آپ نے بھی اونٹ پالا ہے؟ میں نے کہا ارادہ ہے پال لینا، کوئی اچھا سستا اونٹ مل جائے تو خریدتا ہوں، کیونکہ اونٹنی کے دودھ میں مکھن بالا ہی نہیں ہے، اور کہتے ہیں ہر کلو کے اندر 20 اونس انسولین ہے، صبح و شام اگر اونٹنی کا دودھ کوئی تازہ پیے، شرطی کے پی سکے، بھاری بہت، شوگر خود بخود کنٹرول ہو جائے گی. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، قرآن کو دیکھو، اونٹ کو آسمان سے پہلے ذکر کیا، آسمان دور ہے، ہم فائدہ نہیں لے سکتے، اونٹ تو ادھر ہی بلوچ کالونی میں کھڑے ہیں. خیر، جب یہاں پہنچ گئے نیپا کے پاس، اس اونٹ نے کچھ کہا، میں نے پوچھا یہ کیا کہہ رہا ہے، کہ اس کو ایک دفعہ واٹر پمپ لے گیا تھا، جب بھی یہاں پہنچتا ہے مجھ سے کہتا ہے کہ آگے یا مڑ جاؤ، میں نے کہا آپ نے کیا کہا، میں نے کہا مڑ جاؤ، تو یہاں جیتری کے پاس مجھے کہا، میں نے کہا اتارو، کہا نہ مدرسہ کہا ہے، یہاں اللہ کے گیٹ پہ ہوتا، کہا یار آپ کی باتوں سے لگ گیا، کوئی بہت بڑا مولوی لگ رہا ہے، ہم کو احترام کر رہے، بے انتہا ساگ مولی گاجر بہت بڑے بڑے وہ ٹوکرے اتار رہے، میں منع کر رہا تھا، میں نے کہا نہیں، کہا طالب کھائیں گے آپ کے. وعلیہا وعلی الفلک تحملون، اور ان جانوروں پر اور کشتیوں پر تم لدوائے جاتے ہو، یعنی تم بوجھ برداری کا کام لیتے ہو. یہ تو قدرت کے دلائل ہو گئی اور مسلمانوں کے اوصاف ہو گئے، اب اس پر نقلی دلیل، آپ کتابیں نکال کے لے آئے مولوی صاحب، بدائے سنائی جلد 5 صفحہ 61، ٹھیک ہے، یحرم اکلہ من اجزاء الحیوان الماکول سبع مقدم، وہی میں نے بیان کیا، ٹھیک ہے، جزاک اللہ. امداد الفتاوی صفحہ 118، جانور میں 7 چیزیں حرام ہے، خون جاری، اور یہ کیا لکھا، زکر، خوشی، شرمگاہ، ودود، پھکنا، پتا، فتح عالمگیری کا حوالہ بھی دیا ہے، جزاک اللہ. فتح رشیدیہ میں بھی ہے کیا، ہاں، حلال جانور کے گوشت، 7 چیزیں حلال جانور کی نہیں کھائی جائے گی، حضرت گنگوئی فتح رشیدیہ صفحہ 587، جھینگا خشکی کا حشرات میں ہے، حرام ہے، اور دریائی غیر ماہی ہے، سوائے ماہی کے سب دریائی جانور حنفیہ کے نزدیک ناجائز ہے، ناجائز اور حرام کا لفظ حضرت گنگوئی نے لکھا ہے، فتاوی رشیدیہ صفحہ 586، جھینگے کے لیے. شکرًا، جزاک اللہ خیرا، اکرمک اللہ علی ہذہ المساعدہ بے اخراج الکتب المحولہ، یا شکر اللہ کا علی ہذا المساعدہ. اب نقلی دلائل کا